سیدی سندی محبی محبوبی مرشدی مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو۔ سجدے میں سر ہو چشم بھی ہوں اشک بار ہو، سجدے میں سر ہو چشم بھی یوں اشک بار ہو، رحمت کا تیری سر
جدھر بھی دل میرا تجھ
اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرم سار ہو، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک مجھے مغفرت کی دے، اپنے کرم سے بھیک ہمیں مغفرت کی دے، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، بندہ تیرا محشر میں نہ یہ شرمسار ہو، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو، رحمت بروز حشر تیری بے شمار ہو، یا رب تیرے کرم سے یہ کچھ بھی نہیں بڑی، رحمت بروز حشر تیری بے شمار، عاصی اگر ہو متقی ترکے گناہ سے، عاصی اگر ہو متقی ترکے تاجدار ہو، پھر تاج ولایت کا وہی تاجدار ہو، یا رب فدا ہو تجھ پہ اختر کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، یا رب فدا ہو تجھ پہ اس اختر کا ہر نفس، توفیق ہے ضیاء کی رحمت اللہ علیہ کے افادات پر مبنی مجموعہ ہے، اسے پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک حرف خدا کی کتاب سے قرآن میں بغیر دیکھے یا صرف یاد سے سنا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف نماز میں بیٹھ کر تلاوت کیا اس کے لیے 50 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 50 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 50 درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور جس نے کتاب اللہ سے ایک حرف نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 100 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے قرآن پاک پڑھا پھر اس کو ختم کیا یعنی مکمل قرآن پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ ختم قرآن کے وقت ایک دعا فی الحال قبول ہونے والی یا بعد میں قبول ہونے والی لکھ دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کے لیے ایک ایسی دعا قبول کی جاتی ہے، بس اگر دعا مانگنے والا چاہے تو جلدی کر کے اس کو دنیا میں مانگ لے اور اگر چاہے تو اس کو آخرت تک مؤخر رکھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، ہر ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاری قرآن کے لیے ہر ختم کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے اور اس کو جنت میں ایک درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کوا اس کی جڑ سے اڑے تو اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے گا مگر وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ کوے کی عمر بہت طویل بتائی جاتی ہے تو وہ بوڑھا ہو جائے گا لیکن اس درخت کا سایہ اس کی انتہا ختم نہیں ہوگی، اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم قرآن کے وقت آخری سورت قل اعوذ برب الناس تلاوت کرتے تو الحمد یعنی سورہ فاتحہ سے افتتاح کرتے، پھر سورہ بقرہ سے اولئک هم المفلحون تک تلاوت کرتے، پھر ختم القرآن والی دعا پڑھتے، پھر کھڑے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک ختم کرنے کے بعد دوبارہ شروع سے اولئک هم المفلحون تک تلاوت کرنا سنت ہے، لہذا اسی طرح ختم قرآن کرنا چاہیے۔ جب حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی قرآن کریم کو ختم کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم آنس وحشتی فی قبری الی آخر، جو ہر قرآن پاک کے نسخے میں لکھی ہوتی ہے آخر میں، یا کہ اے اللہ قبر میں مجھے وحشت اور خوف سے دور فرما. قرآن مجید کے آخر میں دعا مکمل لکھی ہوئی ہے، ختم قرآن کے وقت اس کو ضرور پڑھنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم ختم کرتے تو اپنے اہل خانہ کو جمع کرتے اور دعا کرتے تھے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ختم قرآن کے وقت جمع ہوتے تھے اور فرمایا کہ اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے. حکم بن عتبہ کہتے ہیں، میری طرف حضرت مجاہد نے ایک آدمی بھیجا جبکہ حضرت مجاہد کے پاس ابن ابی امامہ بھی تشریف فرما تھے. دونوں نے فرمایا، ہم نے قرآن کریم ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے، ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، آپ کو اس دعا میں شامل ہونے کی دعوت ہے. ختم قرآن میں لوگوں کو جمع کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس میں رسومات نہ ہونی چاہیے. اس کا طریقہ بزرگوں سے پوچھ لے اور تقریب کو سادہ رکھے، اور زیادہ جو ہے دل میں یہی نیت رکھے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جو دعا مانگے اپنی اس میں بے شک جائز دنیا بھی مانگ لیں، لیکن اصل چیز یہی ہے کہ آخرت کو مانگے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ کو مانگے، اللہ کی رضا کامل مانگے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تلاوت قرآن کے افتتاح میں حاضر ہوا گویا کہ وہ لشکر اسلام کے جہاد کے افتتاح کے وقت حاضر ہوا، اور جو ختم قرآن میں حاضر ہوا پس گویا کہ وہ اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ قرآن مجید ختم کرتا ہے تو ختم کے وقت 60,000 فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی مومن مرد اور کوئی مومنہ عورت نہیں مگر جنت میں اس کا ایک وکیل ہے. اگر کوئی مومن مرد یا عورت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جنت میں محلات تعمیر کرتا ہے، اور اگر کوئی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے لیے درخت لگاتا ہے، اور اگر وہ تلاوت تسبیح سے رک جاتا ہے تو وہ فرشتہ بھی رک جاتا ہے. مجالس ابرار حضرت والا مولانا شاہ ابرار حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی کے ملفوظات پر مبنی مجموعہ ہے، جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ وساوس کا علاج عدم التفات اور علم سے جواب نہ دینا ہے، یعنی اپنے علم کے بھروسے پہ بھی وساوس کا جواب نہ دیں، بلکہ اس کا جو علاج پہلے بھی بتایا تھا یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا علاج سوائے عدم التفات یعنی توجہ نہ دینا اور کوئی نہیں ہے، اور کسی کام میں لگ جانا ہے، اور جب تک وساوس کو مکروہ اور ناگوار سمجھتا رہے گا کچھ گناہ نہیں اور نہ ہی کچھ نقصان ہے، البتہ جسمانی کلفت ہوگی، اس کو برداشت کرے اور اس مجاہدے پر ثواب اور انعام لے. یعنی ان وساوس سے جتنی پریشانی حیرانی انسان کو ہوتی ہے سب پہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جس طرح ماں باپ احسانات کے سبب اپنی اولاد کو جب ڈانٹتے اور مارتے ہیں تو لائق اولاد بھی اور تمام عقلاء زمانہ بھی اس کو شفقت اور محبت سے محبت سمجھتے ہیں، اسی طرح حق تعالیٰ جو رات دن بے شمار احسانات فرما رہے ہیں اور وہ ہمارے خالق اور مالک بھی ہیں، تو ان کی طرف سے اگر ہماری طبیعت کے خلاف امور رنج و تکلیف کے پیش آ جائیں تو اس وقت بھی راضی رہنا اور ان کی اطاعت میں لگے رہنا اصل عبدیت ہے. یہ نہیں کہ جب تک حلوہ ملتا رہے یعنی موافق حالات ہوں محبت اور اطاعت، اور جب حلوہ بند ہو جائے یعنی کچھ ناموافق حالات پیش آ جائیں تو شکایت ہے. حلوہ کھلا کر امتحان نہیں ہوا کرتا، امتحان محبت کا تو تکالیف میں ہوا کرتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عبدیت اس کم عمری میں اللہ اکبر کس مقام پر تھی، گردن پر چھری چلنے والی ہے اور باپ سے فرما رہے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ذبح میں کس وقت کس قدر تکلیف ہوتی ہے مگر راضی ہیں. عشق کے دعوے پر ایک حکایت مثنوی میں مذکور ہے کہ ایک شخص ایک عورت کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا، اس نے پوچھا کیا ہے، اس نے کہا میں تجھ پر عاشق ہوں. اس نے کہا پیچھے دیکھ, میری بہن مجھ سے بھی خوبصورت آ رہی ہے. اس نے فوراً پیچھے دیکھا, پس اس نے کہا اے جھوٹے بے شرم, اگر تو اپنے دعوے عشق میں صادق تھا تو غیر پر کیوں نظر ڈالی. اس حکایت سے ہمارے حالات کا پتہ چلتا ہے کہ حق تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ اور غیر حق سے بھی دل لگائے بیٹھے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب کو خدا پاک کے سپرد کر دینا اصل عبدیت ہے. قلب کو خدا پاک کے سپرد کر دینا اصل عبدیت ہے. اسی لیے اہل اللہ کو اہل دل بھی کہتے ہیں. اس کو احقر نے یعنی ہمارے حضرت نے اپنی فارسی مثنوی میں اس طرح فرمایا ہے, اہل دل آکس کے حق را دل دہد, دل دہد اورا کے دل را می دہد. ترجمہ, اہل دل وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دل خدا پاک کو دے دیا, اور دل اسی ذات کو دیتے ہیں جو دل عطا فرماتے ہیں, یعنی اپنی تمام خواہشات کو حق تعالیٰ کی مرضیات کے تابع کر دیتے ہیں, کیونکہ دل ہی مرکز اور خواہشات کا برتن ہے. پس برتن اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اللہ پر فدا کرتے ہیں. پس یہاں جو برتن ہے, برتن بول کر مضروف یعنی جو ان میں خواہشات ہیں مراد لینا, یہ ہے مراد ہے, یعنی دل کو ماں اس کی خواہشات کے اللہ پر فدا کر دیتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جب کسی ملکیت پر دعویٰ کرتا ہے اور اس کے خلاف کوئی دعویٰ کرنے والا نہ ہو تو اس کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. پس زمین اور آسمان اور چاند اور سورج اور سمندر اور پہاڑ اور جملہ کائنات کی خالقیت کا دعویٰ اللہ کے سوا کسی نے نہیں کیا, تو عقلاً بھی ایمان لانا اللہ پر ہر انسان عاقل پر ضروری ہے. ارشاد فرمایا کہ مصیبت کے وقت صدمے کا احساس ہو پھر صبر کرے تب کمال ہے, اگر صدمہ ہی نہ ہو تو اس کا صبر ہے. یہی وجہ ہے کہ کاملین پر صدمے کے وقت حزن و غم کے آثار اور آنکھوں میں آنسو بھی پائے جاتے ہیں, مگر حق تعالیٰ کے فیصلے پر دل سے راضی رہتے ہیں. ہمارے حضرت کا شعر ہے, حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہے. حسرت سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, دل ہے کہ ان کی خاطر تسلیم سر کیے ہے. برعکس بعض مغلوب الحال صوفیاء کرام کے کہ حالت غم میں وہ مسکرائے ہنسیں تو یہ کمال نہیں ہے, غلبہ حال ہے. سنت کے موافق جو حالت ہوتی ہے وہی کامل اور اکمل ہوتی ہے, یعنی غم کا موقع ہو تو رو لے, ہنسنے کا موقع ہو تو ہنس لے. یہ سنت نہیں ہے کہ غم کا موقع ہے اور پھر بھی اس کو زبردستی دبا رہے ہیں, غلبہ حال کر کے مسکرا رہے ہیں کہ ہم تو بہت بہادر ہیں, بلکہ سنت یہ ہے کہ غم کا موقع ہو تو دل میں اگر غم ہو آنسو آ رہے ہوں تو آنسو رو کے نہیں رو لیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے انتقال پر آنسو بہانا اور اظہار غم کے لیے یہ فرمانا یا ابراہیم انا بفراقک محزونون فرمانا ثابت ہے. حضرت والا فرماتے ہیں ہمارے کے تکالیف میں بھی حق تعالیٰ سے راضی رہنے پر بڑا انعام ہے. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است. اس فارسی شعر کو احقر نے چند اردو شعروں میں جمع کیا ہے. انہیں ہر لحظہ جانے نو عطا ہوتی ہے اے اختر, جو پیشے خنجر تسلیم گردن ڈال دیتے ہیں. انہیں ہر لحظہ جانے نو عطا ہوتی ہے اے اختر, جو پیشے خنجر تسلیم گردن ڈال دیتے ہیں. اور اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزین بھی, اس خنجر تسلیم سے یہ جان حزین بھی ہر لحظہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے, ہر لحظہ شہادت کے مزے لوٹ رہی ہے. اور کیا اشارہ مل گیا اے لذت تسلیم سر, ان کی جانب سے جو تو نے سر کا سودا کر لیا. کیا اشارہ مل گیا اے لذت تسلیم سر, ان کی جانب سے جو تو نے سر کا سودا کر لیا. ارشاد فرمایا کہ مصائب میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کثرت سے پڑھیں, اور حق تعالیٰ کے مالک حاکم حکیم ناصر اور ولی ہونے کو سوچا کریں. ارشاد فرمایا کہ مصائب میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کثرت سے پڑھیں, اور حق تعالیٰ کے مالک حاکم حکیم ناصر اور ولی ہونے کو سوچا کریں, پھر کیا غم ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں مالک ہے جو چاہے کرے تصرف, کیا وجہ کسی بھی فکر کی ہے. بیٹھا ہوں میں مطمئن کہ یارب حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے. فرمایا کہ کھانے کے وقت قالین بچھانا چاہا تو ارشاد فرمایا کہ نہیں. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں مت بچھاؤ. کھانے کی سطح سے کھانے والے کی سطح ذرا بھی بلند نہ ہونی چاہیے, یا تو پھر اتنا بڑا قالین یا کوئی فرش ہو جس پر دسترخوان بھی بچھایا جا سکے. حضرت حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کھانا چارپائی کی پائتی پر رکھا ہو, یعنی جس طرف پیر کرتے ہیں اس طرف کھانا نہیں رکھا, کھانے کا اتنا ادب کیا ہے. اسی طرح یہ جو پہلی مثال ہے بات ہے وہ یہ ہے کہ کھانا نیچے اور کھانے والا اوپر نہ ہو, اس طرح کی صورت نہ ہو. تھوڑا ہی سا فرق صحیح لیکن کھانا اوپر ہو اور کھانے والا اس سے نیچے ہو. تو فرمایا کہ حکیم الامت نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کھانا چارپائی کی پائتی پر رکھا ہو اور خود سرہانے بیٹھ کر کھایا ہو. کھانے کو ہمیشہ سرہانے کی طرف رکھ کر کھاتا ہوں. فرمایا کہ احقر نے مسجد کی دری پر وہ کاپی رکھ دی جس میں دینی علوم قلم بند کر رہا تھا. ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرنا چاہیے, جہاں انسان پاؤں رکھتا ہو یا سرین رکھتا ہو وہاں دینی کتابیں بغیر رومال وغیرہ یعنی کوئی حائل ہونا چاہیے, تو دینی کتابیں نہیں رکھنا چاہیے. بعض لوگ مسجد کے ممبر پر قرآن پاک یا کوئی دینی کتاب رکھ دیتے ہیں حالانکہ وہاں انسان پاؤں رکھتا ہے, یہ بے ادبی ہے. کوئی رومال رکھ کر پھر رکھے. ہمارے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ قرآن پاک پر چشمہ یا قلم یا ٹوپی رکھ دیتے ہیں, ایسا کرنا کسی دینی کتاب پر بے ادبی ہے, چہ جائے کہ قرآن پاک جو رب العالمین کا کلام ہے. اسی طرح قرآن پاک پر حدیث شریف کی کتاب نہ رکھے, اور کتب فقہ کو حدیث پاک پر نہ رکھے, اور تصوف کی کتابوں کو کتب فقہ پر نہ رکھے. اسی طرح جس عریضے میں کسی فقہی مسئلے کا استفادہ کرے اس میں تصوف کے مسئلے کا سوال نہ کرے. اے خدا جوئم توفیق ادب, بے ادب محروم مند فضل رب. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں مومن اگر مصائب اور بلاؤں میں مبتلا ہے تو اس کے لیے اس کی دنیا کا جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں قید خانہ ہونا واضح ہے, اور اگر مومن دنیا کی نعمتوں اور عیش میں ہے تو جنت کی ان نعمتوں کے مقابلے میں جن کو اس کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا خطرہ اور خیال گزرا, پھر بھی وہ قید خانہ ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں, مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کے کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا. اور کافر اگر بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہے تب بھی یہ دنیا اس کی دوزخ کے مصائب کے مقابلے میں جنت ہے, اور اگر عیش میں ہے یعنی شہوات نفسانیہ کی تمام لذتوں کو اڑا رہا ہے تب بھی دوزخ کی تکالیف کے مقابلے میں موت سے قبل یہ دنیا اس کی جنت ہے. نیز یہ کہ مومن دنیا سے آخرت کی طرف خروج کی تمنا رکھتا ہے اور کافر دنیا میں ہمیشہ رہنے کی تمنا کرتا ہے, اس لحاظ سے بھی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور مقصود اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ مومن کے نزدیک دنیا کی نعمتوں کی آخرت کے مقابلے میں کوئی وقعت نہیں ہوتی, اگرچہ بظاہر کثیر اور جلیل القدر ہوں, اور اس کی تمام تر فکر آخرت کی زندگی کے لیے وقف ہوتی ہے. اور کافر آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا, نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں صلاۃ الحاجت ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر دو رکعت نماز ادا کرے، پھر حق تعالیٰ کی ثنا کرے اور درود شریف پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته، ولا همّا الا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو حلیم اور کریم ہیں. حلیم کریم وہ ذات ہیں جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے، اور کریم وہ ذات ہے جو بغیر استحقاق اور قابلیت کے عطا کرے. پاک ہے اللہ جو عرش اعظم کا رب ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے. اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں آپ کی رحمت کے موجبات اور آپ کی مغفرت کے ارادوں کا، اور ہر نیکی کے مال غنیمت کا، اور ہر برائی سے سلامتی کا. ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑیے مگر بخش دیجئے، اور نہ ہمارا کوئی غم باقی رکھیے مگر اس کو دور فرما دیجئے، اور ہماری ہر حاجت کو جس سے آپ راضی ہوں اس کو پوری کر دیجئے یا ارحم الراحمین. ہر دعا کے قبل اور بعد درود شریف پڑھ لینا دعا کی قبولیت کا نہایت قوی ذریعہ ہے. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقعہ نمبر 13، واقعہ معراج شریف کا واقعہ نمبر 13. بخاری شریف میں ہے کہ پھر مجھ کو جبرائیل علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف لے کر چڑھے اور دروازہ کھلوایا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیام الہی بھیجا گیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، اور دروازہ کھول دیا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ یوسف ہیں، ان کو سلام کیجئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. پھر کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح کو. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھتا کیا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے. اور بیہقی کی حدیث میں بروایت ابو سعید، اور طبرانی کی حدیث میں بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوسف علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہے کہ ایک ایسے شخص کو دیکھا جو خلق اللہ سے زیادہ حسین ہے، اور لوگوں پر حسن میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے 14ویں شب کا چاند باقی ستاروں پر. بھائی، ہمارے حضرت نے 4 اعمال فرمائے ہیں، اور ارشاد بھی فرماتے رہتے تھے کہ بھائی یہ اعمال ضرور بیان کر دیا کرو، اس میں خصوصاً نگاہ کی حفاظت بھی ہے. تو پہلا عمل تو مردوں کے لیے ہے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس کا ایک مٹھی سے کم پر کترانا اور مڈانا دونوں حرام ہیں. چاروں اماموں کا اس پہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک مٹھی سے کم پر داڑھی رکھنا، ایک چاول بھی کم کترانا حرام ہے، اور ریش بچہ بھی رکھنا داڑھی میں شامل ہے، اس کو بھی کترانا حرام ہے، اور مونچھوں کو بالکل باریک کر دینا چاہیے، اور سر پر انگریزی بال نہ رکھے. اور دوسرا عمل یہ کہ اپنے ٹخنوں کو جب چل رہے ہوں، کھڑے رہوں، دونوں حالت میں ٹخنے کو اوپر سے آنے والے لباس سے کھلا رکھنا. تو ٹخنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنا ڈھانکنے پر وعید بھی فرمائی ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جو جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا تو جہنم میں جلے گا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی، یہ بڑا گناہ ہے. جب چل رہے ہوں اور کھڑے بھی ہوں، دونوں حالتوں میں مردوں کو اپنے ٹخنے کھلے رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو اپنے ٹخنے ڈھانکنا واجب ہے. اور تیسرا عمل نگاہوں کی حفاظت ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ چاہے موبائل ہو یا بازار ہو، مارکیٹ ہو، ہسپتال ہو، دفتر ہو، جو بھی جگہ ہو، نامحرم سے نظر بچانا فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دے دیا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے زین العین ہے نظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. اور مشکاۃ شریف میں ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کرنے والے پر اور بدنگاہی کے لیے خود کو پیش کرنے والے پر، دونوں پر اللہ کی لعنت کی بد دعا کی ہے، اور لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو فرمایا کہ جس کی نگاہ کی حفاظت نہ ہو پاتی ہو، وہ ان تینوں القابات کو ذہن میں کر لے یا پرچی پہ لکھ کر جیب میں رکھ لے، اور جب بدنگاہی کا تقاضا ہو اس وقت پرچی نکال کے دیکھ لیا کرے کہ اگر میں اللہ اور رسول کی بات نہیں مانوں گا، بدنگاہی کروں گا، تو اللہ اور رسول کا نافرمان ہو جاؤں گا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا ہے، اور دوسرے بخاری شریف کی جو حدیث ہے تو میں آنکھوں کا زناکار ہو جاؤں گا، اور اگر بدنگاہی کی تو میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مستحق ہو جاؤں گا، لعنت پڑے گی مجھے، اللہ کی رحمت سے میں دور ہو جاؤں گا، تو انشاءاللہ اس کی نگاہ کی حفاظت ممکن ہو جائے گی۔ اور جو ہے چوتھا عمل یہ ہے کہ اور نگاہ بچانے پر اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں وعدہ فرمایا ہے کہ میرے خوف سے جو نظر کی حفاظت کرے گا اس کو ایسی حلاوت ایمانی عطا کروں گا جس کو وہ اپنے دل میں موجود پائے گا۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو آدمی نظر کی حفاظت کرے گا پوری پوری، اس کو انشاءاللہ حلاوت ایمانی نصیب ہوگی، جس میں اشارہ ہے کہ اس کا خاتمہ ضرور انشاءاللہ ایمان پر ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اپنے دل کو بھی تمام غیب سے خالی رکھیں، یہ نہیں کہ آنکھ بچا رہے ہیں اور جسم کو بچا رہے ہیں لیکن دل میں گندے خیالات پکا رہے ہیں، جان بوجھ کر پکانا منع ہے۔ خیال آ جائے تو ابھی جیسے مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا تھا کہ اس کو علاج یہ کہ اس پہ توجہ نہ دیں اور کسی جائز کام میں مشغول ہو جائیں، تو اس کا یہ علاج ہے۔ تو اپنے دل کو بھی پاک و صاف رکھنا، اور جتنی جد و جہد کرے گا وساوس آئیں اس سے بچنے کے لیے، یہ جو جائز کام میں مشغول ہوگا اور اس کو جو پریشانی ہوگی، سن لیا کہ اس پہ کس قدر اجر و ثواب ہے۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی ان چار اعمال پر عمل کر لے گا انشاءاللہ اللہ کا ولی ہو جائے گا، اور فرمایا کہ چھوٹی موٹی نہیں بلکہ اس کو ولایت صدیقیت کی انتہا عطا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔